نویں پارے کی ابتدا سے آج قرآنی مضامین کے خلاصہ شروع ہو رہا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. ان کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی, لنخرجنک یا شعیب. یہ وہی دھمکی ہے جو ہر دور کے اندر اللہ والوں کو دی جاتی ہے کہ شعیب ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے, یا یہ ہے کہ تم ہمارے طریقے کو اختیار کر لو. حضرت شعیب اس کے لیے تیار نہ ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے ہدایت دے دی تو میں دوبارہ تمہارے طریقے پر کیسے آ سکتا ہوں. اللہ پر میں توکل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والے. چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کے مخالفین اپنی عادات بد پر اڑے رہے, جس پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور ایسا زوردار زلزلہ آیا کہ جس کے نتیجے میں ان کے گھر تباہ ہو کر کے رہ گئے اور وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر کے مر گئے اور ختم ہو کر کے رہ گئے. قرآن کریم کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے نبی کو جھٹلایا تھا وہ ایسے ہو کر کے رہ گئے جیسے ان گھروں میں کبھی کوئی بسنے والا تھا ہی نہیں. جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ نقصان اٹھانے والے بنے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوموں کے عروج و زوال کے ضابطے کو ذکر فرمایا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم پر ہم تکلیف اور تنگی ڈالتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تکلیف اور تنگی سے پریشان ہو جائیں, یا یہ ہے کہ تکلیف اور تنگی سے اللہ کی ناراضگی کو محسوس کر لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. پھر اگر یہ لوگ تکلیفوں سے باز نہیں آتے تو اللہ ان پر آرام و راحت ڈال دیتے ہیں. اس سے بھی یہ لوگ راہ راست پر نہیں آتے تو ایسی صورت میں اللہ ان کی پکڑ کر کے ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قوم پر تکلیفوں کا آنا یا آرام و راحت کا ملنا یہ کوئی کامیابی اور ناکامی کی علامت نہیں. اگر کوئی شخص تکلیفوں میں رہ کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو یہ تکلیفیں اس کے لیے رحمت کا باعث بن جاتی ہیں, اور اگر کوئی شخص مال و دولت میں رہ کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو یہ مال و دولت اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے, اور اگر کوئی شخص تکلیفوں میں رہ کر اللہ سے دور ہٹتا چلا جائے تو یہ تکلیفیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں, اور اگر کوئی مال و دولت میں آرام و راحت میں رہ کر اللہ سے دور ہو جائے تو یہ مال و دولت اور آرام و راحت اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. تو اصل مسئلہ اللہ کا قرب اور اللہ کا بعد ہے. جس حالت کے اندر بھی قرب حاصل ہو تو وہ نعمت ہے, اور جس حالت کے اندر اللہ سے دوری حاصل ہو وہ عذاب اور ہلاکت ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کر دیا. بڑا تفصیل سے واقعہ بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے دربار میں بھیجا, اور فرعون کے سامنے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو معجزے ظاہر فرمائے. ایک تو عصا کو زمین پر ڈالا تو اجدہا بن گیا, اور اپنا ہاتھ بغل میں سے نکالا تو وہ چمکتا دمکتا نظر آنے لگا. تو فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جادوگر معلوم ہوتا ہے, مقابلے کے لیے ہم بھی جادوگروں کو لے آئیں گے. چنانچہ مقابلے کے لیے وہ جادوگروں کو لے آیا. جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ایک رسی اور ایک لاٹھی کا سانپ بنایا, اور موسیٰ علیہ السلام نے صرف لاٹھی کا سانپ بنایا. تو اس طریقے پر موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے سارے جادوگروں کے سانپوں کو نکل لیا, اور جادوگر حیران و پریشان ہو گئے اور سمجھ گئے کہ موسیٰ نبی ہے جادوگر نہیں ہے. اگر جادوگر ہوتا تو ہمارے سانپوں کو اس کا سانپ نہ نکل سکتا. انہوں نے جب اس چیز کو محسوس کر لیا تو ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا, اور سارے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون ناراض ہو گیا. فرعون نے سارے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کانٹے کاٹے اور انہیں سولی پر چڑھا دیا, لیکن وہ جادوگر ایمان کے اتنے پکے بن گئے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم ہمیں قتل کرو گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا, ہم تو اپنے اللہ سے جا کر کے مل جائیں گے. تمہیں ہم پر یہی اعتراض ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اللہ سے مانتے ہیں اللہ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اللہ ہمیں انتقال دے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں پر امتحان کے طور پر بہت سی نشانیاں ظاہر فرمائیں. ایک تو یہ کہ ان پر قحط سالی مسلط کر دی گئی, پھلوں اور سبزیوں میں کمی مسلط کر دی گئی, اور ان لوگوں پر طوفان مسلط کیا گیا, ٹڈی دل کا ان پر عذاب مسلط کیا گیا, گھن کا کیڑا ان پر مسلط کیا گیا جو ان کی چیزوں کو کھا جاتا تھا, اور اسی طریقے پر مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا اور خون کا عذاب مسلط کیا گیا. یہ سات قسم کے عذاب ان پر اللہ نے مسلط فرمائے. لیکن ان لوگوں کی صورت حال یہ تھی کہ جب تکلیف آتی تو موسیٰ علیہ السلام سے رود ہو کر کے کہتے دعا مانگ دو ہماری جان چھوٹ جائے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے ان سے تکلیف کو ہٹوا دیتے, یہ پھر دوبارہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کیا کہا کرتے تھے, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ, جب انہیں کوئی کامیابی مل جاتی تو کہتے کہ صاحب یہ تو ہماری پلاننگ اور ہماری حسن تدبیر کا نتیجہ ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ, اور اگر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نحوست قرار دیتے. قرآن کہتا ہے کہ نحوست ان کی اپنی تھی لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرعونیوں سے انتقام لیا, انہیں سمندر کے اندر غرق کر دیا, اور بنی اسرائیل جنہیں دنیا میں سب سے کمزور قوم سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں فرعونیوں کا وارث اس طرح بنا دیا کہ ان کے محلات, ان کے باغات اور ان کا اقتدار سارے کا سارا بنی اسرائیل کے قدموں میں ڈال دیا, اس لیے کہ وہ دین پر ثابت قدم رہے تھے اور فرعون کی ساری پلاننگ کو ہم نے ہلاک اور تباہ و برباد کر کے رکھ دی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ لے گئے اور وہاں لے جا کر کے 40 راتوں تک انہیں وہاں پر مقیم رکھا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر کے واپس پہنچے اپنی قوم کے اندر تو دیکھا کہ قوم شرک کے اندر مبتلا ہو چکی تھی اور انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا, اپنے بھائی پر زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا حضرت ہارون پر. حضرت ہارون نے عرض کی کہ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ قوم مجھ پر زور دکھا رہی تھی اور پوری قوم جو ہے وہ میرے خلاف ہو گئی تھی, لہذا میں نے یہ سوچا کہ قوم کو اختلاف سے بچانے کے لیے میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں, آپ کے انتظار میں خاموش رہا تھا, لہذا آپ مجھے معاف فرما دیں اور کافروں کے سامنے مجھے آپ ذلیل و رسوا نہ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساری دنیا کے لیے نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ دنیا کو بتا دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا, انسانوں میں تم سب کا پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. تو اللہ کے نبی ساری دنیا کے انسانوں کے نبی ہیں, قیامت تک کے نبی ہیں, قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اور اللہ کے نبی ہی اس دنیا کے نبی اور پیغمبر قرار پائیں گے. پھر اللہ نے اپنی توحید کے دلائل پیش فرمائے, پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو احسانات کیے تھے ان کا تذکرہ فرمایا, اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سبت والے سنیچر والوں کا تذکرہ فرمایا. ایک قوم کی بنی اسرائیل کی جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی, اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہہ رکھا تھا کہ روزانہ کی عبادت تو اپنی جگہ پر ہے لیکن ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا تجویز کر لو کہ جس دن کے اندر تم عبادت کیا کرو. چنانچہ انہوں نے سنیچر کا دن تجویز کر لیا. اب جب سنیچر کا دن آ جاتا تو مچھلیاں سمندر کے اندر زیادہ آ جاتی, جب سنیچر کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں نہ ہوتی, لہذا یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ سنیچر کے دن تو ہم نے شکار کرنے سے پابندی لگا رکھی ہے اور اسی دن کے اندر مچھلیاں آتی ہیں, لہذا انہوں نے ہیلے بازی کی اور انہوں نے گڑے کھود لیے سمندر کے کنارے پر. جب پانی کی توہیانی ہوتی پانی آتا اور ان گڑوں کے اندر آتے ہوئے مچھلیاں اپنے ساتھ لے کر کے آتا, جب پانی واپس چلا جاتا تو مچھلیاں گڑوں کے اندر پڑی رہ جاتی اور یہ شکار کر کے انہیں کھا لیا کرتے تھے. گویا ہیلے بازی کی اور سنیچر کے دن میں انہوں نے شکار کا یہ انداز اختیار کر لیا. اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوئے اور اللہ رب العزت نے انہیں بندروں کی شکل کے اندر مسخ فرما دی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے ایک اور معاہدے کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے کوہ طور کو بلند فرما کر کے اور ان سے عہد لیا تھا کہ یہ اللہ کی فرما برداری کریں گے اور اللہ کے احکام کو پورا کریں گے, لیکن انہوں نے اس کو توڑ ڈالا اور اس کی مخالفت کی, اللہ ان سے ناراض ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم انسانوں کا ایک عہد و میثاق بھی ذکر کیا ہے. یہ میثاق الف یا عہد الف کہلاتا ہے کہ قیامت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے تمام روحوں کو نکالا اور نکالنے کے بعد ان سے عہد لیا کہ مجھے اپنا رب تسلیم کر لو. سب نے اپنا رب تسلیم کر لیا, لیکن دنیا میں آنے کے بعد اکثریت جو ہے وہ اللہ کی ربوبیت کی منکر ہو گئی اور اللہ سے شرک کرنے میں مصروف ہو گئے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے ایک عالم کا جو بنی اسرائیل کے اندر بہت بڑا عالم تھا, بڑا باورا اس کا نام تھا, اور یہ اس سے لوگ فتوے مانگا کرتے تھے اور شریعت کے مسئلے پوچھا کرتے تھے. یہ صاف صاف شریعت کے مسائل بتایا کرتا تھا. ایک دفعہ کوئی جھگڑا ہو گیا تو جو زیادہ زوردار پارٹی تھی اس نے ان کو رشوت دینے کی پیشکش کی کہ آپ اتنے پیسے دیں گے ہماری مرضی کا مسئلہ بتا دو. اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں تو اللہ کا حکم بتاؤں گا, میں کسی کی مرضی کا مسئلہ نہیں بتاتا. لوگوں نے اس کی بیوی سے رابطہ کیا اور اس کی بیوی کو بڑا مال اور پیسہ دیا اور اسے کہا کہ دیکھو اتنا مال پیسہ تمہیں مل رہا ہے, اپنے شوہر سے ہماری حمایت کے اندر فتویٰ لے دو. چنانچہ وہ شوہر اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے فتویٰ جاری کر دیا ان کی مرضی کا, جس پر اللہ اس سے ناراض ہو گئے. اتنے بڑے عالم کو اللہ نے اتنا ذلیل و رسوا کیا کہ کتے کی طرح اس کی مثال بنا دی, جس طرح کتے کی زبان لٹکتی رہتی ہے اور وہ ہانپتا رہتا ہے, اسی طرح اس کی زبان بھی لٹک کر سینے تک آ گئی اور یہ ہانپنے لگا اور ہانپتا ہانپتا مر کر کے جہنم رسید ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے لیے ہم نے انسانوں اور جنات کو پیدا کر رکھا ہے. ان کے دل تو ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں, ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں, ان کے کان تو ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ آنکھوں اور کانوں سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کرتے. یہ لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور بڑے غافل لوگ ہیں. وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها, اللہ کے اسماء حسنہ ہیں, اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے. اور جو لوگوں نے اللہ کے لیے اپنی طرف سے نام تجویز کر رکھے ہیں ایسے ناموں کو چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا, اس میں اچانک قیامت آ سکتی ہے, لہذا قیامت کی تیاری کے اندر مصروف رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ آپ دنیا والوں کو بتا دیں کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں, کیونکہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان نہیں کر سکتا ہوں اور میں علم غیب بھی نہیں جانتا ہوں. اگر مجھے علم غیب ہوتا اور میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوتا, مجھے کبھی بیماری نہ آتی, مجھ پر کبھی تکلیف نہ آتی, جبکہ مجھے بیماریاں بھی آتی ہیں, مجھ پر تکلیفیں بھی آتی ہیں. معلوم ہوا کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے. انا اللہ نذیر وبشیر لقوم یؤمنون, میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایمان والوں کے لیے. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ, وہی اللہ ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی سے تمہاری بیوی بنائی. لیسکن الیہا, تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کر سکے. معلوم ہوا کہ میاں بیوی کا جو جوڑا بنایا جاتا ہے نکاح کے ذریعے, اصل مقصد سکون کا حاصل کرنا ہوتا ہے, اور یہ سکون تب ملا کرتا ہے جب زندگی کے اندر اللہ کے احکام کو پورا کیا جائے. اور پھر اس کے بعد قرآن نے بتایا کہ بعض لوگ جب تک بچہ پیدا نہ ہو تو اللہ سے مانگتے رہتے ہیں, اور جب تک بچہ پیدا ہو جائے تو باباؤں اور پیروں کو بیچ میں شریک کر لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ اس سے بلند ہے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہارے جیسے انسان ہیں. اصل میں مشرکین مکہ نے جو بت بنا رکھے تھے یہ بت اصل میں پہلے انبیاء علیہ السلام کے بت تھے. انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے صالح اور برگزیدہ بندوں کے بت بنائے ہوئے تھے, کہ وہ اللہ والے گزرے ہیں لہذا ان کی یادگار کے طور پر مورتیاں بنا لی اور انہیں کو بعد میں ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی. قرآن کہتا ہے تمہارے جیسے بندے تمہارے جیسے انسان ہیں اور تم نے بت بنا دیے. اب یہ جو بت بن گئے ہیں تو ان کی صورت حال دیکھو. الحم اور دلوئم شون بہا, ام لہم ایدی یم تو شون بہا, ان کے پاؤں تو چلنے کے قابل تو ہے ہی نہیں, ان کے ہاتھ پکڑنے کے قابل نہیں, ان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں, ان کے کام سننے کے قابل نہیں. اب بتاؤ تو صحیح, جب ایسے محتاج ہیں تو یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ قلد و شراکاکم ثم کیدونی فلا تنظرون. نبی سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے سارے شرکا کو بلا لو اکٹھے کر کے, اور پھر میرے خلاف سازشیں کرو, اور مجھے کوئی مہلت نہ دینا. یاد رکھو ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, جس رب نے قرآن اتارا وہی رب میرا والی وارث ہے اور میرا مددگار ہے. وہ یتولی الصالحین, اور وہی اپنے نیکوکار بندوں کی مدد کیا کرتا ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. اس کے بعد قرآن کریم نے کچھ اخلاق فاضلہ تعلیم دیے اور یہ فرمایا, آپ و درگزر کا معاملہ کرو, اچھے کاموں کا حکم کرتے رہو, اور جاہلوں سے نظر انداز کر دیا کرو. اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور کان لگا لیا کرو, خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اپنے رب کا تذکرہ اپنے دل ہی دل کے اندر کرتے رہا کرو, خفیتاً بھی اور علانیتاً بھی اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو. جو لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کیا کرتے, اللہ کی تسبیح و تحمید کیا کرتے ہیں, اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الانفال شروع ہو